یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
رہے گا دین محمد رہے گا نام حسین
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم اعوذ باللہ ان یحضرون انہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد
اللهم صل علی محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون درود بشم محمد وعلى محمد اس امید پر کہ خداوند عالم ہماری اس مجلس اور محفل پر اپنی نظر کرم کرے اور اولیاء الہی کا لطف و کرم اس مجلس کے شامل حال ہوئے پر پھر درود پیش محمد و آل محمد پر
اللہم صلی علی محمد و آل
محمد انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ محفلیں اور ہماری مجلسیں ہمارے زمانے کے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی ظہور سے اور وجود سے منور ہوئیں پر پھر درود پیش محمد و آل محمد
اللہم صلی علی محمد و آل محمد
اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ محمد و آل محمد کے ذکر کی وجہ سے ہماری زبان سے جو کلمات جاری ہوں ہماری سماعت تک جو کلمات پہنچے اس میں خداوند عالم کی رضا شامل حال ہو اور ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہوئی پر پھر درود پیش محمد و آل محمد
اللہم صلی علی محمد و آل
محمد میں ابتدا میں ایک ڈسکلیمر کے طور پر نقطہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ ان مجالس میں جس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا نہ علمی لحاظ سے، نہ فکری لحاظ سے، نہ فہم کے عنوان سے میں اس قابل ہوں کہ اس موضوع کو اچھے طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ فقط ایک طالب علمانہ انداز کے اندر کچھ عرائض کہ جو علماء نے اپنی تفاسیر کے اندر اور کتابوں کے اندر بیان کیے ہیں، اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر کوئی اچھائی، کوئی خوبی ان نکات کے اندر ہے تو درحقیقت ان علماء کی کوشش اور علماء کا کام ہے کہ جو انہوں نے انجام دیا۔ اگر کوئی کوتاہی، کوئی غلطی، کوئی کم فہمی بیان کے اندر یا فہم کے اندر انجام پاتی ہے تو بندے حقیر کی طرف منسوب کیجیے گا، نہ ان علماء کی طرف جنہوں نے اس کام کو انجام دیا۔ جہاں تک جن کتابوں کو یا جن ٹاپکس کو یا جن بیانات کو میں کوشش کروں گا کہ اس پر اس کا مطالعہ کروں اور آپ کے سامنے پیش کروں، میں نے پچھلے درس میں، پچھلی مجلس میں بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ ٹاپک کا جو ٹریگر ہوا تھا میرے ذہن کے اندر، علامہ طباطبائی رضوان تعالیٰ علیہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 کے ذیل میں جو نکات بیان کیے ہیں، جو آیت میں نے سرنامہ کلام میں پیش کی، وہ اصل میں وہ ٹریگر تھا کہ جس کی بیسس کے اوپر میں نے اس موضوع کو انتخاب کیا، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے اس کو علامہ طباطبائی رضوان تعالیٰ نے وہاں پر جو بیانات کیے ہیں، البتہ ڈیفینیٹلی وہ بہت عمیق اور بہت وسیع مطالب ہیں، اس میں سے کچھ نکات کو، کچھ قطرات کو حاصل کر کے اور آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے علاوہ رہبر معظم کی ایک بہت خوبصورت تقریر ہے کہ جس کو بعد میں شرح دی گئی مختلف لوگوں کی طرف سے، اس کا ٹائٹل ہے کار باید تشکیلاتی باشد، کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں، کوئی ایکٹیویٹی کریں تو وہ تشکیلاتی ہونا چاہیے، ایک آرگنائزیشن کی فارم میں ہونا چاہیے، انڈیویجول ایکٹ کی تاثیر نہیں ہوتی، اس کا امپیکٹ اور اس کا اثر آپ کو دورس نظر نہیں آتا، لیکن جب اجتماعی کام کیا جاتا ہے، جب گروہی کام کیا جاتا ہے، جب آرگنائزیشن کے اندر کاموں کا انجام دیا جاتا ہے تو اس کی تاثیر انسان کو نظر آتی ہے۔ یہ دو بنیادی اور پرائمری ٹیکسٹ ہیں جس کو میں مراجعہ کروں گا اور اس کی طرف ریفر کروں گا بعض اوقات۔ اس کے علاوہ کچھ اور تقاریر اور کچھ اور آرٹیکلز ہیں کہ جس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے مطالعہ کر کے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن یہ دو بنیادی ٹیکسٹ ہیں جس کو جو ہے وہ مراجعہ کیا جائے گا اور اس پہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ انشاءاللہ خداوند عالم سے دعا ہے کہ اس اہم موضوع کے حوالے سے ہمیں صحیح معنوں میں فہم عطا کرے، تاکہ ہم اس موضوع کو، اس کی اہمیت کو سمجھ پائیں، اس کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر پائیں۔ ایک بار درود بھیجیں محمد والے محمد۔ میں جب چھوٹا تھا تو ایک لطیفہ کہیں یا ایک کہانی کہیں، ایک قصہ جو ہے وہ کافی سنتے تھے ہم لوگ۔ کچھ لوگ جنت میں جاتے ہیں، انشاءاللہ خدا و تعالیٰ آپ سب کو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی میت کے اندر بہشت کے باغ و حوروں سے جو وہ اس مستفیض کرے انشاءاللہ۔ ایک بدو دو محمد والے محمد، جنت میں جب یہ لوگ اپنی زندگی گزار رہے تھے تو ایک بار اعلان ہوا بہشت کے اندر کہ آپ کی ایک فیلڈ ٹرپ ہے۔ آج جوان جو ہے وہ اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو فیلڈ ٹرپ پہ جاتے ہیں مختلف مقامات کی زیارت کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، وزٹ کرنے کے لیے، کہا کہ آپ کی فیلڈ ٹرپ ہے۔ تو جنت میں لوگوں نے کہا چلو بھائی فیلڈ ٹرپ پہ دیکھیں کہاں لے کے جاتے ہیں، جنت میں تو آ گئے، ہم سے بہتر مگر کوئی جگہ ہوگی۔ کہا نہیں، آج آپ کو جو ہے وہ جہنم کی سیر کروائی جائے گی۔ تو کہہ رہے ہیں بھائی جہنم کی سیر کروائی جائے گی، جہنم کی سیر کیوں کروائی جائے گی؟ تو وہاں کچھ چیزیں دکھانی آپ کو، کچھ منظر ایسے ہیں کہ جو وہاں پر دیکھ کر یہ جو ہے انسان اس سے عبرت لے سکتا ہے، کہ عبرت لینے کی جگہ ہوتی ہے۔ بعض حقائق ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کسی اور مقام پر جا کے جب دیکھتا ہے تب اس کو حقیقی معنوں میں جو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جیسے وہ بہلول کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک بار بہلول کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھا ایک شخص جو ہے وہ گریہ زاری کر رہا ہے، چیخو پکار کر رہا ہے۔ تو کہا کہ بھائی کیوں رو رہا ہے؟ کہا ہم نے جتنا بھی چپ کرانے کی کوشش، چپ نہیں ہو رہا۔ تو کہا اس بہلول نے کہا میں ایسے چپ کراتا ہوں، اٹھا کے اس کو جو ہے پانی میں پھینک دیا۔ تو سب لوگوں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو یہ؟ تو کہا اس کو پرابلم یہ ہے اس کے ساتھ کہ اس کو ابھی اس قدر و قیمت کا احساس نہیں کہ بیٹھا ہوا کام پر ہے، تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس پانی کے اندر جانے دو، جب جا کے اس کو احساس ہوگا, پھر اس کو تھوڑی دیر کے جب نکالا تو کونے پہ خاموشی سے جا کے بیٹھ گیا, اور اس کے بعد جو ہے اس نے کچھ بولنے کی زحمت نہیں کی. خیر اب ان لوگوں کو جو ہے وہ جنت کی, جنت سے لے کر فیلڈ ٹرپ پہ جو ہے وہ جہنم کی سیر کروانے کے لیے لے کے گئے. مختلف مقامات کی, مختلف اسٹاپس کی, مختلف جگہوں کی جو ہے وہ انہوں نے دیکھ رہے تھے, وزٹ کر رہے تھے, دکھایا جا رہا تھا ان کو. کچھ لوگوں پہ عذاب ہو رہا تھا, کچھ لوگوں میں جو ہے وہ مشکلات سے گزر رہے تھے, وہ سوالات کر رہے تھے, ڈسکشن ہو رہا تھا, فرشتے توجیہ بتا رہے تھے, ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا واقعات پیش آ رہے. ایسے میں انہیں جو ہے وہ تین کنووں کے پاس لے کے جایا گیا, تین ویلز سے, کہ جو کہا کہ یہ تین قسم کے لوگ ہیں جو یہاں پر موجود ہیں, یہاں پہ عذاب ہو رہا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ تین ویلز کے اندر یہ سارے لوگ موجود ہیں. اب بہشتیوں نے یہ دیکھا کہ تین ویلز ہیں, ایک ویل کے اوپر چاروں طرف فرشتوں جو ہے وہ نگہبانی دے رہے ہیں, گارڈ کے طور پر کھڑے ہوئے ہیں, ذمہ داری لگی ہوئی ہے سارے فرشتوں کی. دیکھا ہوا ہے کہ کوئی فرشتہ جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ بالکل اٹینٹیو ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ اندر سے کوئی شخص نکل کے باہر چلا جائے اور فرار کرنے کی کوشش کرے. اسی کے جو برابر میں کنواں تھا, جو ویل تھا, اس پہ ایک آدمی جو ہے وہ کھڑا, ایک فرشتہ کھڑا ہوا تھا, ڈیوٹی دے رہا تھا, باقی جو ہے کوئی نہیں. اس کے بالکل برابر میں جو کنواں تھا اس پہ کوئی بھی کھڑا ہوا نہیں, کوئی ڈیوٹی نہیں دے رہا ہے, جبکہ تینوں سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہے, تینوں پر میں جو ہے عذاب ہو رہا ہے. اب یہ بھیش کے لوگ کے ذہن میں سوال آیا کہ یہ کیا مشکل ہے کہ یہ تینوں ایک قسم کے لوگ ہیں, ایک قسم کا عذاب کیا جا رہا ہے, لیکن تین مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز یہاں پر انجام دی جا رہی ہے. ایک پر اتنے زیادہ فرشتے موجود ہیں, ایک پر جو ہے وہ ایک فرشتہ ڈیوٹی دے رہا ہے, اور ایک پر جو ہے وہ کوئی بھی فرشتہ موجود نہیں. اب فرشتوں سے سوال کیا کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر, تو انہوں نے کہا کہ نا تم خود دیکھو ان کنوؤں کے اندر جو ہے وہ کیا واقعات پیش آ رہے ہیں. اب انہوں نے جب جھانک کے دیکھا تو دیکھا کہ ایک گروہ جو اس پہلے کنویں کے اندر موجود, اس میں چاروں طرف فرشتے کھڑے ہیں, ہر کوئی کوشش کر رہا ہے اس ویل کی دیوار سے اوپر چڑھنے کی, اور دوسرا بندہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے, اس کو سپورٹ کر رہا ہے کہ وہ ایک کو دوسرے کے کندھے پہ چڑھا رہا ہے. ہر جگہ پر جو ہے وہ مختلف لوگ اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نیچے سے لوگ جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. جب دوسرے کنویں پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سب لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, ایک لائن لگی ہوئی ہے, ایک بندہ اوپر چڑھ رہا ہے, باقی سب لوگ جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اوپر چڑھے. ایک فرشتہ کھڑا ہے, جیسے ہی وہ اوپر آتا ہے وہ اسے ذرا سا پش کرتا ہے, وہ نیچے چلا جاتا ہے. اب جب تیسرے کنویں پہ جاتے ہیں تو اس نے دیکھا کہ چڑھنے کی تو سب کوشش کر رہے ہیں, لیکن نیچے سے جو ہے سارے لوگ ٹانگیں کھینچ رہے ہیں دوسرے بندے کی, جیسے ہی کوئی اوپر چڑھتا ہے دوسرا بندہ جو ہے اس کی ٹانگ کھینچ لیتا ہے. لہٰذا انہوں نے کہا فرشتوں کی یہاں پہ کوئی ضرورت ہی نہیں, یہ سارے کے سارے لوگ خود جو ہے وہ اپنے لیے کافی ہیں, جو بھی کام کرے گا دوسرا شخص کو کام کرنے ہی نہیں دے گا, لہٰذا ہماری ضرورت ہی نہیں, ہم کیوں اپنا ٹائم جو ہے یہاں پر ویسٹ کریں. حقیقی معنوں میں جو عبادت کہا کہ وہ ہم ادا کرتے ہیں, یہاں پر جو ڈیوٹی دینے کی ہمیں ضرورت نہیں. حالانکہ اس زمانے میں ہمیں بتایا بھی جاتا تھا کہ قومیں کون سی, میں قوموں کے نام دینوں کا شاید مناسب نہ ہو کہ جو ہے وہ بعد انسان کو یہ احساس ہو کہ اس طرح کی مشکل جو ہے وہ کن قوموں کے ساتھ ہے, لیکن آپ اور میں دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر بھی کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات, کل جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ بعض اوقات ہم اور آپ اپنی انرجیز کو ڈسٹروائے کر رہے ہوتے ہیں, ہم اور آپ اپنی انرجی کو فنا کر رہے ہوتے ہیں, تباہ کر رہے ہوتے ہیں, نہ فقط یہ کہ ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے, ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے, بلکہ ایک دوسرے کے کاموں کو کے اندر اور رکاوٹیں اور ہرڈلز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک طریقہ کار ہے کام کرنے کا دنیا کے اندر, اور وہ قومیں کے جو اس طریقے سے کاموں کو انجام دیتی ہیں وہ آج کی مادی دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ سکسیزفل نہیں ہیں, ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی. لیکن اس کے مقابلے میں وہ قومیں کہ چاہے وہ مادی کرائٹیریا کی بنیاد کے اوپر بھی انہوں نے یہ اصول بنائے ہیں کہ سپورٹ کرنا ہے اور ہمیں ایز اے نیشن ترقی کرنی ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے, ان کو میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سکسیس اور ترقی کے راستوں کو طے کرتے ہیں, ان مدارج کو طے کیا جاتا ہے. دنیا کے اعتبار سے بھی, معنویت کے اعتبار سے بھی یہی ہے کہ جب گروہی کام کیا جاتا ہے, اجتماعی کام کیا جاتا ہے, تو اس کے آپ کو مجھے نتائج نظر آتے ہیں. رہبر معظم اپنے اس تقریر کے اندر ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں, ایک اور تقریر ہے رہبر کی جس کے اندر انہوں نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے. خیر یہ ایک سائیکالوجیکل یا پولیٹیکل سائنسز کا ٹاپک ہے جس کو اس پہ انالائز ہونا چاہیے, اس پہ ڈسکشن کیا جانا چاہیے کہ اس کی تحلیل کس طرح سے کی جائے گی, اس کی کیا وجوہات ہیں. لیکن رہبر یہ کہتے ہیں کہ غرب اور شرق کے اندر ایک ڈفرینس ہے, مشرق اور مغرب کے اندر ایک ڈفرینس ہے, ایسٹ اور ویسٹ کے جو سویلائزیشن ہے اس کے اندر ایک ڈفرینس ہے. ایسٹرن سویلائزیشن انکلائنڈ ہے انڈیویجولسٹک اپروچ کی طرف, یعنی وہ چاہتا ہے کہ فرد جو ہے وہ اپنا اکیلا کام کرنا چاہتا ہے, جبکہ ویسٹ کے اندر ایسا نہیں ہے. ویسٹ کے اندر جو ہے وہ اجتماعی اور گروہی کام کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے, اس کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے اور لوگ آمادہ ہوتے ہیں اس کام کو انجام دینے کے لیے. اور اس کی دلیل کے طور پر رہبر کچھ شواہد کو بھی پیش کرتے ہیں. مثلا رہبر کہتے ہیں کہ اگر آپ مثلا اسپورٹس کی بات کریں, کھیلوں کی بات کریں, کہ جو ایسٹ میں ہے جو ویسٹ میں, مثلا ایسٹ ویسٹ کے اندر جو ہے وہ عام طور پہ جن اسپورٹس کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے وہ ٹیم ایفرٹس اس کے اندر ہوتی ہیں. مثلا والی بال, ساکر, اس طرح کے اسپورٹس جو ہے وہ زیادہ سکسیزفل ہوتے ہیں, زیادہ پاپولر ہوتے ہیں, لوگوں کے درمیان مشہور ہوتے ہیں, کہ اس کے اندر ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے. کوئی ایک انڈیویجول بندہ نہیں ہوتا کہ جو سکسیس فل ہوتا ہے وہ ٹیم کو جتا رہا تھا, بلکہ ایک ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے اور اس کام کو انجام دیا جاتا ہے. جبکہ اگر آپ ایسٹ کی طرف آ جائیں, مثلاً کشتی ایران کے اندر, کیونکہ کشتی ہوتی ہے, ریبر نے کشتی کی مثال دی, یا دیگر اور اسپورٹس کے جو وہاں پر زیادہ پاپولر ہوتے ہیں, عام طور پر وہ اسپورٹس ہوتے ہیں کہ جس کے اندر جو وہ انڈیویجول افراد ہوتے ہیں کہ جو کامیاب ہوتے ہیں اور سکسیزفل ہوتے ہیں. حالاں شاید آپ مجھ سے اعتراض کریں کہ بھائی پاکستان جو ایسٹ کے اندر ہے وہاں پہ تو ہمارے پاس پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کے اندر کرکٹ جو ہے وہ ایک ٹیم ٹیم کا جو ہے وہ اسپورٹ ہے اور وہ مشہور ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ اس کی جو سورس ہے وہ ہمارے پاس ملکہ برطانیہ سے جو ہے وہ ہمارے پاس خدمت کرتے ہوئے ہمارے پاس غلاموں کی اسپورٹ ہے جو ہمارے پاس آیا ہے. لیکن خود اس کے اندر بھی آپ اگر دیکھیں تو وہاں پر ایکچوئل میں ٹیم ایفرٹ نہیں ہوتی ہے. ایکچوئل میں جو ایک انڈیویجولز ہوتے ہیں کہ جو مثلا اگر آپ جب ٹیم بیٹنگ کر رہی ہوتی ہے یا بالنگ کر رہی ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہوتا ہے کہ جو میچ کا کایا جو ہے پلٹ رہا ہوتا ہے اور تبدیل کر رہا ہوتا ہے. بس ایک بالر ہوتا ہے, ایک بیٹس مین ہوتا ہے کہ جو سارے کام انجام دیتا ہے, باقی لوگوں کا رول بہت سیکنڈری ہوتا ہے. حقیقی معنوں میں جو رول پلے کر رہا ہوتا ہے وہ ایک فرد ہوتا ہے جو سارے کام انجام دے رہا ہوتا ہے, اور ٹیم ایفرٹ نارمل نہیں ہوتی. پاکستان کے اندر جو ہے ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے کہ وہ اگر ایک پلیئر بیٹنگ نہیں کرتا تو سب کہتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے وہ گھر جا رہے ہیں, ہمیں بھی جو ہے وہ نہیں کرنے بیٹنگ. لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. عام طور پہ جو ہے وہ ایک شخص کہتا ہے کہ بھائی اگر اس کو بیٹنگ کرنی ہے تو وہ اسے جو ہے وہ طولانی طور پہ بیٹنگ کرتا ہے اور اس کام کو جو ہے وہ انجام دیتا ہے. ایک بار درود پوچھے محمد علیہ وسلم. بس مثلاً ریبر نے کہا کہ بنوا نے مثال پیش کر رہے تھے کہ ہمارے پاس جو چیز پاپولر ہوتی ہے وہ اس طرح سے کہ ہم انڈیویجول ایسٹ کے اندر ہی پرابلم ہے ہمارے پاس, کہ ہم جو وہ فردی طور پر جو ہے نا وہ چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور اس کو ایڈمائر کرتے ہیں. مثلاً آپ اسپیکٹیٹرس کے حوالے سے بھی اگر آپ بات کریں, اس وقت میں شاید تھوڑی سی تفصیل میں جا رہا ہوں لیکن اس پوائنٹ کو کی امپورٹینس کو آپ کو بتانے کے لیے ڈسکس کرو. مثلاً آپ جب اسپیکٹیٹرس کی بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ ویسٹ کے اندر جو اسپورٹس ہوتے ہیں اس کے اندر جو حالاں وہ ویوز بناتے ہیں اسپیکٹیٹرس, نہیں معلوم شاید اس کو میکسیکن ویو کہا جاتا ہے, جو بھی ایک کہا جاتا ہے کہ اسپورٹس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس میں سارے اسپیکٹیٹرس ایک پراپر آرگنائز اور سنکونائز وے میں اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ آپ اگر آپ ایسٹ کی طرف جائیں گے تو نارملی اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو اسپیکٹیٹرس ہیں وہ انڈیویجول آپ کو یاد رہیں گے. پاکستان میں شاید کرکٹ کے زمانے کے اندر جو ورلڈ کپ کے اندر آپ کو یاد ہے, وہ ایک چاچا کے نام سے ایک شخص مشہور ہوا تھا, بہت انڈیویجول ایک شخص ہے کہ جو اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے, وہ ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ پرومیننٹ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, بس یہ اسپورٹس کے حوالے سے بات ہوئی. آپ دیگر اور مثلا ریبر نے وہاں پہ آرکیسٹرا کی ایگزامپل دی ہے کہ مثلا آپ ویسٹ میں دیکھیں تو ایک میوزک کے حوالے سے ایک کام یہ لوگ انجام دیتے ہیں جس کو آرکیسٹرا جو کہا جاتا ہے, جس کے اندر ایک گروپ ہے کہ جو سنکونائز فارم میں اس کام کو انجام دے رہا ہوتا ہے. اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ ریبر نے اس چیز پہ بہت تاکید کی کہ مثلا اس وقت گروہ کے اندر ایک گروپ کے اندر جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کے حوالے سے, تواشی کے اعتبار سے جو اس کام کو انجام دیا جائے. اور ہمیں بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول سے جو ہے اس بات کے لیے آمادہ کریں کہ کلیکٹیو ایفرٹ کیسے کرنی ہے. میں اپنے آپ کو انڈیویجولی جو ہے وہ بہت زیادہ پرومیننٹ نہیں کروں لوگوں کے سامنے کہ میں بہت بڑی شخصیت ہوں اور میں نے بہت بڑا کام کیا, جبکہ ایسا کام ہو کہ جس کے اندر ہم سب آگے بڑھ رہے ہوں, ہم سب جو ہے وہ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہوں. یہاں پر میں نہیں ہوں, یہاں پر ہم ہیں. آئی کی بات نہیں بلکہ وی کی بات ہے, اور ہم سب کلیکٹیولی کامیابی حاصل کریں گے. انڈیویجول سکسیز نہیں ہے یہاں پر, ایز اے امت, ایز اے گرو, ایز اے کمیونٹی جو ہے ہمیں سکسیز کی طرف بڑھنا ہے. اسی طرح سے آپ ویسٹرن سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں کہ عام طور پر جو ہے یہاں پر مرجرز کی بات کی جاتی ہے, بڑے بڑے گروپس آ کے مرج ہوتے ہیں اور اپنے پروفٹس کو ملین سے بلینس اور بلین سے ٹریلینس کے اندر جو ہے تبدیل کر رہے ہوتے ہیں. مرجرز کی بات کی جاتی ہے. ایسٹ کے اندر آ جائے ہم لوگ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ایک گروپ بنے گا تو اس سے دس گروپ جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے گا. حالاں میں یہاں کے ڈسکشن تو نہیں کروں گا کہ جو ہے وہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اور ایک محفل سے کتنی بابرکت ہوتی ہے کہ اسے 10 محفلیں بن جاتی ہیں, اور کس طریقے سے ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے سے ڈیوائڈ ہوتے ہیں اور کاموں کا انجام دیں. لیکن یہ پرابلم ہے, یعنی ایک ایشو ہے. اور رہبر کہتے ہیں کہ اسلام بالکل اس کے برعکس ہے. اسلام بار بار آپ کو تاکید کرتا ہے کہ اجتماعی کام کرو, کنیکٹ ہو. یا یعنی یہ مشہور آیت کے جو میں نے آپ کے سامنے سنام کلام پیش کی, اصبروا وصابروا ورابطوا. قرآن, اہل بیت علیہ السلام مجھے اور آپ کو اتحاد کی طرف, مل کے کام کرنے کی طرف, آرگنائزیشن کی طرف, تشکیلات کی طرف دعوت دے رہے ہیں. دوسری طرف ہمارا جو کلچر ہے, ہماری سویلائزیشن ہے, اس کے اندر یہ پرابلم ہے. خود بائی ڈیفالٹ اس کے اندر ایک تو پرابلم تھا, دوسرا یہ کہ دشمن نے بھی اس پہ اس مشکل کو معلوم تھا, دشمن کو کہ یہ پرابلم ہے ہمارے اندر. اس نے جو ہے وہ اس پر اور جو ہے وہ سونے پہ سہاگا لگا دیا, اور جو ہے اس کو اور زیادہ انکریز کیا. اور مجھے اور آپ کو مختلف عناوین کے بیسس کے اوپر جو ہے وہ ڈیوائڈ کرنا شروع کیا. برٹش رول کا آپ کو قانون تو معلوم ہے کہ وہ کہتے ہی یہ تھے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو ہے قانون ہے. مجھے اور آپ کو اس عنوان کے تحت, ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت جو یہ کام کیا گیا, دشمن بھی کام کر رہے. اب میری آپ کی ذمہ داری اور زیادہ وسیع ہو جاتی ہے, اور زیادہ عمیق ہو جاتی ہے, اور زیادہ اٹینٹیو ہو رہا ہے. قرآن ایک طرف مجھے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. دشمن مجھے اور آپ کو جو ہے مختلف عنوان سے, چاہے وہ زبان کی بیسس کے اوپر, چاہے وہ کلر کی بیسس کے اوپر, چاہے وہ کریڈ اور کاسٹ اور نہیں معلوم مختلف عناوین کی بیسس کے اوپر مجھے اور آپ کو ڈیوائڈ کرنا چاہتا ہے. لیکن پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. تعلیم قرآن کے اندر جو ہے مجھے اور آپ کو کسی اور سمت میں جو ہے دعوت دی جا رہی ہے, مجھے کسی اور سمت میں بلایا جا رہا ہے. لہٰذا یہاں پر اس چیز کی اہمیت اور زیادہ ہمارے سامنے. میں نے کہا کہ ابھی قرآنی مثالیں, روایات کی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. میں فقط ایک بہت ہی سادہ انداز کے اندر آپ کے سامنے یہ نقطہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ خود شے کتنی امپورٹنٹ ہے, خود اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. دوسری طرف ہم لوگ جو اس وقت جس مشکل کے اندر گرفتار ہیں وہ کس قدر جو ہے زیادہ ہے, اور ہمیں جو ہے اس کے لیے کس قدر پلاننگ اور کام کرنا ہوگا تاکہ جو ہے ہم اس مشکل سے جو اپنے آپ کو نکال سکیں. البتہ یہاں پر ایک بہت ہی فلاسفیکل ڈسکشن ہے جو جس میں ڈیفینیٹلی میں نہیں جانا چاہوں گا. وہ یہ کہا جاتا ہے کہ آیا اصل فرد ہے یا معاشرہ ہے, یا جامعہ, یا کمیونٹی, یا ملت, گروہ اصل ہے, پرائمری ہے, یا فرد جو ہے پرائمری. اسلام اسلام کس کو اہمیت دیتا ہے؟ میں نے کہا کہ میں اس فلاسفیکل بحث میں نہ میری علمی لحاظ سے میں اس بذات ہے کہ میں اس کو ڈسکس کروں یہاں پر آپ کے سامنے, نہ وقت میں اس بات کی گنجائش ہے. لیکن میں رہبر کی ایک مثال کے طور پر جو رہبر نے مثال پیش کی اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اور شاید یہ مثال مجھے اور آپ کو بہت اچھے طریقے سے گروہ اور تشکیلات کی حقیقت اور اس میں فرد کے رول کو بھی جو ہے بہت اچھے طریقے سے بتا دیے. رہبر یہ جملہ کہتے ہیں, پہلے تشکیلات کو, گروہ کو, ملت کو, امت کو اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں, جو درحقیقت قرآنی تعبیر ہے, کہ جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ ایک گروہ جب ایک خاص ہدف کے تحت آپس میں ملتا ہے, آپس میں جوائنٹ ہوتا ہے, اور پھر جوائنٹ ایفرٹ کرتا ہے اس ہدف تک پہنچنے کے لیے, اس کو جو ہے وہ ایک گروہ, تشکیلات, یا جو ہے اس کی تعبیر استعمال کی جاتی ہے. اب بتا اس کے اصول ہیں کہ جو انشاءاللہ اگر خدا بندہ نے موقع دیا تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن رہبر اس رول کو اس طرح سے بتاتے ہیں. رہبر کہتے ہیں کہ فرد کا اجتماع کے اندر رول اس طرح سے ہے. کہتے ہیں کہ ایران میں آپ نے سب نے دیکھا ہوگا, کیونکہ آپ سے آشنا ہے اس لیے میں اس کی مثال دے رہا ہوں, کہ وہاں پر جو ہے وہ بلیک ٹی جو عام طور پہ ایران کے اندر پی جاتی ہے, جو بلیک ٹی ان کے سامنے ہوتی ہے, اس کے اندر وہ لوگ کند استعمال کرتے ہیں. کند وہ شکر کا یا چینی کا جو ہے وہ ایک کیوبیکل پیس ہوتا ہے کہ جس کو استعمال کیا جاتا ہے. عام طور پہ ایرانی تو جو ہے وہ صرف منہ میں رکھتے ہیں اور 2-3-4-5 کپ پی جاتے ہیں. ہم لوگ پاکستان میں جب استعمال کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیسے جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. رہبر کہتے ہیں کہ جس طرح سے وہ کند کا وہ کیوبیکل پیس ہوتا ہے, آپ اس کو جو ہے وہ اگر چائے کے اندر ڈال دیں, پانی کے, چائے کے جو گرم پانی ہے اس کے اندر ڈال دیں اس کو, اور اس کو جو ہے وہ اسپون سے ہلا دیں, اس کے بعد اس چائے کو جب آپ پیتے ہیں تو آیا اس کپ کے اندر آپ کو کند نظر آ رہی ہے؟ کند نظر نہیں آ رہی آپ کو. لیکن جب اس چائے کو آپ پیتے ہیں تو اس کند کی تاثیر نظر آ رہی ہے آپ کو اس کے اندر؟ بس اس نے اپنا افیکٹ کر دیا, لیکن اپنے وجود کو ظاہر طور پر فنا کر دیا. ظاہر کے اندر, مٹیریلسٹک ورلڈ کے اندر اپنے وجود کو فنا کر دیا, جم کے اندر, گرو کے اندر, لیکن اپنی تاثیر کو, اپنی مٹھاس کو, اپنی سویٹنس کو جو ہے اس کے اندر باقی رکھا. یعنی ہر گرو کے ہر فرد کا افیکٹ موجود ہوتا ہے اس کے اندر, لیکن اس کا اپنا ذاتی وجود نہیں ہوتا. بلکہ وہ اپنا ذاتی وجود جو ہے فنا کر دیتا ہے اس گروہ کے وجود کے اندر، اس امت کے وجود کے اندر، اور امت واحدہ بن جاتی ہے. فرد نہیں ہوتا وہاں پر، گروہ ہوتا ہے، لیکن ہر فرد کی خوبیاں وہاں پر موجود ہوتی ہیں، ہر فرد کے کمالات وہاں پر موجود ہوتے ہیں. یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے. شاید ہم جو کام کرتے ہیں وہ بالکل الٹا کر ہوتے ہیں، ہم ساری کی ساری بٹرنیس یا کرواہٹ جو ہماری ہوتی ہے وہ گروہ کے اندر چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی خوبیاں جو اپنے پاس رکھتے ہیں. درکہ رہبر جس گروہ کی، جس ملت کی، جس افراد کے مجموعے کی بات کریں، وہ ایسا مجموعہ ہے کہ جس کے اندر افراد آپس میں ملتے ہیں، لوگ آپس میں ملتے ہیں اور محبتوں کو بانٹ رہے ہوتے ہیں اور اپنی خوبیوں کو اس اجتماعی تصویر یا اجتماعی فارم جو تشکیل پا رہی ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں. انڈیویجول جو ہے ان کی کوئی حیثیت اس سینس میں نہیں ہوتی. انڈیپینڈنٹلی جو کچھ ہوتا ہے وہ اس شے کے وجود کے اندر موجود ہے. جس طرح سے جسم کے اعضاء ہمارے پاس ہوتے ہیں، مثلا میری آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، ہمارے جتنے بھی اعضاء ہیں جسم کے، انڈیویجولی ہر کوئی اپنا ایک کام کر رہا ہے، اپنی رسپانسبلٹی اپنی جگہ پر انجام دے رہا ہے. اگر اس میں سے کوئی ایک شے بھی موجود نہ ہو تو ہم اپنی ذمہ داری کو صحیح طرح سے ادا نہیں کر پاتے. ہمارے استاد کہتے تھے کہ بعض اوقات جب انسان کو اتنی معمولی معمولی باتوں میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے جس کا ہم شاید احساس بھی نہیں کر پاتے. کہتے کہ یہ انگلیاں کہ جو خداوند عالم نے ایک سائز کی نہیں بنائی ہے، ڈفرینٹ سائز کی بنائی ہے. کہتے ہیں کہ اگر تم اس انگلیوں کو ایک سائز کی کر دو، ہم سے کہتے تھے کہ انگلیوں کو ایک سائز کی کر دو اور اپنے بٹن کو کھولنا یا بند کرنے کی کوشش کرو، تو کہتے ہیں نہ تم بٹن کھول سکو گے نہ تم بٹن جو ہے وہ بند کر سکو گے. کہا کبھی تم نے شکر ادا کیا کہ خداوندہ تیرا شکر ہے کہ تم نے جو وہ انگلیوں کو اس طرح سے بنایا کہ جو وہ ایک سائز کی نہیں. یہ بڑی انگلی جو اس بات پہ فخر نہیں کر سکتی کہ میں سب سے بڑی ہوں، میں مثلا سائز کے اندر جو سب سے بڑی ہوں. لیکن اگر یہ چھوٹی انگلی نہ ہوتی تو اس بڑی انگلی کا بھی کوئی کام نہیں تھا، کوئی فائدہ نہیں تھا اس کا، یہاں پر اس کا کوئی ارزش نہیں ہے. یہاں پر جب یہ پانچ انگلیاں اس فارم کے اندر آپس میں جمع ہوتی ہیں تو پھر ایک ہاتھ جو ہے وہ اپنا ایک کام کو انجام دے پاتا ہے. لیکن اگر یہ انڈیویجول اپنی جگہ پر کھڑی ہو یہ انگلی، اس کے کوئی بھی کام نہیں ہے، کوئی بھی ارزش نہیں ہے، اس کی کوئی بھی مقام و منزلت نہیں ہے. علامہ اقبال وہ خوبصورت شعر جو کہتے ہیں کہ آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت نہیں دنیا میں تو رسوا ہوا. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا، کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. اس بات کا مجھے اور آپ کو احساس کرنا ہوگا. یہ کام سخت ہے لیکن اس کی ارزش بہت زیادہ ہے. روایتوں کا جملہ ہے کہ افضل الاعمال احمدھا، سخت ترین بہترین عمل وہ ہے کہ جو سخت ترین ہو. شاید انڈیویجول کاموں کا انجام دینا، میں اس کام کو جس طرح سے چاہتا ہوں، جیسا پسند کرتا ہوں انجام دینا، شاید مجھے بہت آسان لگتا ہے. میں کیوں کسی کے ساتھ گفتگو کروں، کیوں کسی کے ساتھ بیٹھوں، اور کیوں کسی کو کنونس کرنے کی کوشش کروں اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے ان ساری مشکلات کو سہنے کی کوشش کروں. میں چاہتا ہوں کہ میں خود کام کو انجام دوں، ختم، مسئلہ جو حل ہو گیا. لیکن جب انسان مل کے بیٹھتا ہے، گفتگو کرتا ہے، آپس میں چیزوں کو شیئر کرتا ہے، تو انسان خود ان کمالات کو طے کرتا ہے جو اس کے اندر صفات موجود نہیں ہوتی، اس کو سیکھتا ہے، اس کو درک کرتا ہے، اس میں بہتری آتی ہے. اور دوسروں کی جو بعض اوقات مشکلات ہیں، دوسروں کی جو بعض اوقات بیہیویئر ہے، اس کو انسان کو برداشت کرنا، یہ خود بھی جم کے اندر انسان سیکھتا ہے، جو انڈیویجول فارم کے اندر انسان جو ہے کبھی نہیں سیکھ سکتا. جیسا کل میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا تھا کہ فردی زندگی اسلام کے اندر، اور اگر آپ فیملی لائف کی اگر بات کریں، اسلام کیوں اتنی زیادہ تاکید کرتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ، بہت ساری ڈائمینشنز ہیں اس کی ایک وجہ یہ کہ فرد جب ایک انڈیویجول ہوتا ہے تو اس کے لیے اپنی زندگی گزارنا شاید بہت سارا آسان ہوتا ہے. اس کی بہت ساری بیماریاں، بہت ساری ڈیزیز جو اس کے اندر ہوتی ہیں، اس کی روح کے اندر ہوتی ہیں، اس کو خود بھی احساس نہیں ہوتا. لیکن جب دو افراد مل کے بیٹھنا شروع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو صبح شام دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مشکلات کو، ایک دوسرے کی جو ورچوز اور وائسز ہیں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تب انہیں احساس ہوتا ہے کہ کیسے اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کے اخلاق کو پیش کرنا ہے دوسرے کے سامنے. ورنہ اس سے پہلے بہت آسان ہوتا ہے انسان کی زندگی گزارنا. اور انسان فطرت میں نہیں بلکہ طبیعت کے اندر اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ قیودات سے بچنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو مقید کرے. ٹھیک ہے، مثلا عام طور پہ مثلا شاید اگر میں مثال دوں، آپ نے دیکھا ہے کہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد جو اسپاؤسز ہوتے ہیں اس میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ جو لوگ شادی سے پہلے کسی محبت کا شکار ہوئے ہیں, کسی مشکل کا شکار ہوئے ہیں, ان کو یہ احساس ہوگا کہ جو ہے وہ شادی سے پہلے اگر انسان اس کا شکار ہو جاتا ہے اس محبت کا, تو سامنے والے کی ہر چیز اچھی لگ رہی ہوتی, اس کا بولنے کا انداز, اس کا ہنسنے کا انداز, اس کے کھانے کا انداز, اٹھنے بیٹھنے کا انداز, لباس کا انداز, ہر چیز کی تعریف ہی ہو رہی ہوتی, کبھی برائی آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی, ٹھیک ہے. لیکن جس دن یہ عقد کا سیکہ پڑا جاتا ہے, انکاح تو وہ قبل, تو اس کے بعد سے اگلے دن جو آتا ہے نا, صبح ہوتی ہے, اس دن سے مشکلات شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو بولنے کے انداز میں مشکل لگ رہی ہوگی, آپ کو کھانے کے انداز میں مشکل لگ رہی ہوگی, آپ کو ہر چیز میں مشکل لگ رہی ہے. ہوتا کیوں, آپ نے سوچا اس کی مشکل؟ پرابلم یہاں پہ ہوتا ہے جب تک میں اور آپ کسی قانون کے تحت نہیں ہوتے نا, جب تک میں اور آپ کسی اصول کے تحت نہیں ہوتے, کوئی بندھن نہیں ہوتا, کوئی باؤنڈ نہیں ہوتا, تو آپ کو بھی آسان ہے. میں آپ کے ساتھ زندگی گزارا ہوں, آپ میرے ساتھ زندگی گزارے, جب چاہیں میں الگ ہو جاؤں, آپ الگ ہو جائیں, ہم نے زندگی گزارنا شروع کر دی. لیکن جب ایک عہد کر لیا, ایک کانٹیکٹ کر لیا, ساتھ نبھانے کی بات کر لی, اب یہاں سے جو ہے وہ پرابلمس شروع ہونا شروع ہو جاتے. ایک استاد تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ایک واقعہ نقل کر رہے تھے کہ ایک بہت بزرگ عارف تھے, میرے خیال میں شاید نجف کے اندر یا قم کے اندر, مجھے اس وقت یاد نہیں ہے, لیکن ان کے ایک شاگرد تھے استاد سے, جو درس اخلاق لیتے تھے, اور درس اخلاق جب لے رہے ہوتے تو دیکھتے تھے کہ استاد بہت ہی اعلیٰ معارف کو, مطالب کو جو بیان کرے, استاد کی گرویدہ ہو گئے. ایک دن جو ہے وہ استاد کے گھر تشریف لے گئے, شاگرد جو ہے گھر تشریف لے گئے, دروازہ دستک دی, استاد جو ہے گھر پہ نہیں تھے, ان کی زوجہ جو ہے دروازے پہ باہر آتی. اب زوجہ جب باہر آتی ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی کس سے ملا ہے؟ تو کہا کہ آیت اللہ فلاں 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 سے ملنا ہے. تو اور جو ان کی وائف تھی, انہوں نے جو ہے وہ اپنے قصے شروع کر دی, انہوں نے جو منہ میں آ رہا تھا جو بولنا شروع کر دیا کہ فلاں تو یہ ہے اور فلاں تو وہ ہے فلاں, اور جو کچھ. اب یہ شاگرد جو ہے سر جھکا کے سنے جا رہا ہے کہ بھائی یہ عارف یہ فلاں شخصیت, اور یہ کیا ہو کیا رہا ہے, گھر پہ کیا ہے اور باہر کیا, اور یہ سب سمجھ نہیں آ رہا ان کو. سنتے رہے جب تک, سناتے رہی ان کی زوجہ, جب ان کی بات ختم ہوئی تو انہوں نے خدا حافظ کہہ کے سر جھکا کے جو ہے وہ واپس پلٹے. جب واپس پلٹے تو دیکھا استاد جو ہے وہ عارف جو ہے وہ شیر پہ بیٹھے ہوئے تشریف لا رہے. اب انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا بیگم, یہ اپنے شاگرد کو, ان کو احساس ہو گیا تھا کیا ہو گیا. شاگرد کو کہتے ہیں کہ یہ جو تمہیں مجھے جو کچھ کرامات دکھ رہی ہیں, اس کی وجہ وہی ہے کہ جو گھر میں پیش آ رہے ہیں, کہ جو میں برداشت کر رہا ہوں اس کی وجہ سے جو مجھے اس کرامات کو جو ہے نصیب کیا جا رہا ہے. لیکن یہ کوالٹی انسان کے اندر ڈیولپ ہونا آسان نہیں ہوتا. اچھا دوسری طرف بھی ہے, میں آپ صرف ہنسے نہیں, دوسری طرف بھی ہے, ہمارے پاس کثرت سے روایت موجود ہے. موقع نہیں ہے میں ان روایت کو پڑھوں آپ کے سامنے, کبھی ان شاء اللہ گھر والوں کے اعتبار سے یا خانوادے کے اعتبار سے ہم لوگ کبھی ڈسکشنس کریں تو اس میں ہم لوگ یہ ڈسکس کر سکتے. روایات ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی بد اخلاقی کو برداشت کرتی, اس کی کیا مراتب ہے خداوند عالم کی بارگاہ کے اندر. اگر خدا نہ خواستہ شوہر بے احترامی کرتا ہے, بد اخلاقی کرتا ہے گھر کے اندر, کہ جو زیب نہیں دیتا ایک شوہر کو کس کام کو انجام دے, لیکن عورت کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کو برداشت کرتی ہے تو خدا کی بارگاہ کے اندر جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ مقام ہے اس عورت کا کہ جو انجام دے رہی. کیوں ایسا ہے؟ دونوں طرح سے میں نے کہا کہ یہ دونوں طرفہ, جب ایک اجتماع کے اندر, ایک گروہ کے اندر آپ ایک فارم کے اندر اپنے آپ کو تشکیل دینا شروع کرتے ہیں, تو یہاں پر مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں اور آپ کتنے پانی کے اندر موجود ہیں, میرے اور آپ کے اندر کتنی خصوصیات یا خوبیاں اپنے, جو واقعی معنوں میں نے اپنے آپ کو ٹرین کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میں نے اس کام کو صحیح معنوں میں اپنے آپ کو تربیت نہ دی ہو, اور مجھ سے جو ہے وہ اس بات کو میں توقع رکھ رہا ہوں کہ واقعی تو میرے اندر یہ صفات موجود ہیں. خیر یہ جو مقدمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, اس کی انشاءاللہ پھر ہم کل سے جو ہے وہ قرآن کی آیات اور روایات پر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, اور پھر اس گروہ کو کیسے تشکیل دیا جائے, اس کی صفات کیا ہوں گی, اس کو ہم لوگ انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن آج کی مجلس میں جس نقطے کو ہم خلاصتاً میں آپ کے سامنے پیش کروں, یہ نقطہ ہم سمجھنا چاہ رہے تھے کہ خود اجتماع, گروہ, تشکیلات بذات ہی باارزش ہے, اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. انسان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی اس کام کی طرف, لیکن اس کے فوائد کو دیکھتے ہوئے, اس کے بینیفٹس کو دیکھتے ہوئے, مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو ٹیم کرنا ہوگا, اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہوگا اس کام کے لیے, تاکہ میں اور آپ اس کے فوائد کو حاصل کر سکیں. یہ میں نے ہم نے ایک بہت ہی سادہ اور عادی اعتبار سے جو اس کو سمجھنے کی کوشش, پھر انشاءاللہ قرآن و احادیث کی روشنی کے اندر اور کچھ تاریخی شواہد کی روشنی کے اندر جو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن خاص طور پہ اس آیت کی ذیل کے اندر کس طرح سے مجھے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے, کس طرح سے امت کے کردار کو قرآن کریم تصویر کر رہا ہے میرے اور آپ کے سامنے, اور امت کی ایک زندگی اور حیات اور موت کا جو ہے قرآن قائل ہے، یعنی نہ فقط فرد کی بلکہ ایک امت کی، ایک گروہ کی، ایک اجتماع کی جو انسان قرآن جو ہے وہ اس کا قائل ہے، اور مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو اس طریقے سے تربیت دینا ہوگا. خاص طور پر ان روایت کو، چند روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا جس میں اس گروہ کی بات کی جا رہی ہے کہ جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بدر الدین، کا ساتھ دیں گے، اس گروہ کی خصوصیات کیا ہوں گی. اور وہاں پر بھی آپ اور میں دیکھیں گے کہ قرآن کریم جو ہے وہ فرد کی بات نہیں کر رہا، وہاں پر روایت جو ہے وہ فرد کی بات نہیں کر رہی، فرد کی صفات کو، فرد کی کوالٹیز کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس سے زیادہ جس بات کی تاکید کی گئی ہے وہ اس اجتماع کی، اس گروہ کی، اس مجموعے کی بات کی جا رہی ہے کہ جو اپنے اندر ان صفات کو کریٹ کرے گا، اور وہ جو انڈیویجول صفات ہوں گی وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گی، نہ فقط سپورٹ کریں گی بلکہ ایکسپونینشلی ایک دوسرے کو ملٹیپلائی کریں گی. میں نے آپ سے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ بعض اوقات میں اور آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں، بعض اوقات صرف جب آپ ایک ساتھ کام کرو تو آپ صرف پلس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات جب پراپرلی سنکونائز ہو جاتی چیزیں تو پھر ایکسپونینشلی ملٹیپلائی ہوتی چیزیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا زیادہ افیکٹ اور امپیکٹ ہوتا ہے. کربلا کے اندر جو حقیقت پیش آئی تھی وہ یہ پیش آئی تھی کہ 2+2=4 نہیں ہو رہا تھا، بلکہ یہاں پر 2×2 ایکسپونینشلی جو ہے وہ ملٹیپلائی کی جا رہی تھی چیزوں کو. اور آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ وہ افراد کے جو ظاہری طور پر مجھے اور آپ کو معمولی افراد نظر آتے ہیں، جب اس مجموعے کے اندر اپنے آپ کو ضم کر دیتے ہیں، جب اس مجموعے کے اندر اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، تو وہ کمالات ان کے سے ظاہر ہوتے ہیں کہ جو شاید انسان کو توقع نہیں ہوتی کہ ایک فرد اس کمال تک پہنچے گا اور اس طریقے کے فضائل جو اس سے ظاہر ہو سکتے ہیں. وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ اس گروہ اور اس امت کے اندر موجود ہے کہ جب انسان اس امت کا حصہ بنتا ہے تو اس طریقے سے نورانیت ان تمام لوگوں سے بالجملہ جو ہے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور سب کے سب ایک ایز اے گروپ، ایز اے ہول، ایز اے یونٹ جو ہے اس کام کو انجام دیتے ہیں. اور کربلا میں اس طرح کے ستارے بھی بہت ہیں، اور یہ پوری گیلیکسی بھی جو ہمارے سامنے موجود ہے. ہر فرد کے جو کربلا کے اندر موجود ہے کہ اگر انسان ہر فرد کے حوالے سے گفتگو شروع کرتا ہے، اور یہ حق بنتا ہے ان ستاروں کا، ان شخصیات کا، کہ انسان ان پہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کرے کہ یہ ہستیاں تھیں کون اور کیوں انہیں کربلا کے اندر جو ہے وہ سلیکٹ کیا گیا اس مقام کے لیے. معمولی کام نہیں تھا، یہ معمولی مقام نہیں تھا، یہ شخصیات معمولی شخصیات نہیں تھی. انہوں نے خداوند عالم سے، خدا کے ولی سے کچھ ایسے عہد کیے تھے، یہ ترجیح بلا مرجے نہیں ہے کہ خداوند عالم چند لوگوں کو اتفاقاً جو وہ سلیکٹ کیا انہوں نے اس کام کو انجام دیا، نہیں، یہ خداوند عالم کی خاص فضلہ، خاص وجوہات اور صفات کی بنا پر انہوں نے جو سلیکٹ کیا. اسی طرح سے دشمن کے فوج کے اندر جو لوگ آئے تھے، جو پسیوں کے بدترین گہرائیوں کے اندر موجود تھے، وہاں پر بھی اسی طرح سے تھا کہ انہوں نے کچھ ایسے کام، صفات تھیں ان کے اندر موجود تھی، انہیں اس پستی کے لیے سلیکٹ کیا گیا اور اس کام کو جو ہے ان لوگوں نے انجام دیا. لہٰذا میں اور آپ دیکھیں کہ ان شہداء کے اندر، خاص طور پر شہداء کربلا کے اندر کیا صفات اور کیا کوالٹیز موجود تھی انڈیویجولی، اور پھر ایز اے مجموعہ ان لوگوں نے جو ہے کیا کمالات کو انجام دیا. آج سے کیونکہ ارادہ ہے کہ مصائب کے اندر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اور انصار کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے، ان کے نکات کو بیان کیا جائے، میں سوچ رہا تھا کہ کس ہستی سے ابتدا کیا جائے، کس ہستی کو سرنامہ کلام ہم بنائیں، کس ہستی کو کربلا کے شہداء کے اندر ذکر اس کا ابتدا سے کریں تاکہ ہم سے زیادہ کنیکٹ، ہم سے زیادہ اچھی طریقے سے کنیکٹ ہو پائے. ہم جب حضرت ابوالفضل عباس کو دیکھتے ہیں، ہم جب حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں، ہم جب حضرت قاسم کی شخصیات کو دیکھتے ہیں، ان ہستیوں کو دیکھتے ہیں تو شاید اپنے آپ کو بہت ہی چھوٹا معمولی احساس کرتے ہیں، اور ان کا ذکر کرتے ہوئے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں معلوم اس قابل ہے بھی کہ ان کا نام، ان ہستیوں کا نام، ان ہستیوں کا ذکر اپنی زبان سے جاری کریں. لیکن آج میں نے کہا کہ ابتدا اس ہستی سے کرتے ہیں کہ جو ایک غلام تھے، ایک سیاہ فام غلام جنہیں جان کہا جاتا. میں آقا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں کہوں گا مولا اب جان کی پیروں کی خاک کی برابر بھی نہیں ہے، جان کو یہ فضیلت نصیب ہوئی کہ ان کا خون آپ کے خون سے آغشتہ ہو گیا، جان کو یہ فضیلت نصیب ہوئی کہ اس کے زمانے کا ولی اس کے موت سے پہلے اس کے سرحانے آتا ہے، جان کو یہ فضیلت نصیب ہوئی کہ اپنے ولی کی آغوش میں اس نے جان کو اپنے خدا کے حوالے کیا، میں کہاں اور جان کہاں؟ لیکن آقا آپ کے غلام سے محبت کرنے والوں میں ہمارا نام لکھتے، آپ کے غلاموں کے غلاموں میں ہمارا نام لکھتے، روایت کہتی ہے کہ جب عاشور کا دن اپنی سختیوں کی طرف بڑھنا شروع ہوا اور ایک ایک کر کے انصار امام پر اپنی جانوں کو نچھاور کرتے رہے، جان امام کی بارگاہ میں آتے ہیں کہتے مولا مجھے جنگ کی اجازت دے، کہا جان تم غلام ہو، تم کو ہم نے آسائش اور آرام کے موقع کے لیے رکھا تھا، جب ہم آرام میں تھے آسائش میں تمہاری خدمت کرتے تھے، اب اس کے مطابق تمہیں اجر دیتے تھے، جاؤ جاؤ تمہیں آزاد کیا، تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ تمہیں آزاد کیا، مولا اس در کو چھوڑ کے جائے تو کہاں جائے، تو میرا مولا کہتا ہے فقیر کا بے بابک، مولا حسین آپ کے دربار میں آپ کی بارگاہ میں کچھ فقیر آئے ہیں، جو ان کے الفاظ میں تقریباً اسی طرح کے تھے، جو ہم نے ایک بار کہا مولا مولا میری رنگت سی آئے، مولا میرا خون اس قابل نہیں کہ آپ کے خون کے ساتھ شامل ہو پائے، مولا میرا نسب اس قابل نہیں کہ بنی ہاشم کے نسب کے شہدا کے ساتھ میرا نام بھی شامل ہو، لیکن مولا خدا کی قسم کھا کے میں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میرا مولا کہتا ہے کہ لا واللہ لا افارقکم حتی یختلط ھذا الدم الاسود مع دمائکم، مولا آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا جب تک میرا یہ سیاہ خون آپ کے خون کے ساتھ غلطی تو نہ ہو جائے، مولا نے جب جان کی زبان سے یہ کلمہ سنے کہا جان اجازت، میں کہوں گا مولا جان کی رنگت سیاہ تھی، جان کا خون کی جان کی شاید جسم سے بو آتی تھی، مولا آپ کا ایک غلام آیا ہے جس کی روح سیاہ ہے گناہوں کی وجہ سے، مولا آپ کا ایک غلام آیا ہے جس کی روح سے گناہوں کی بدبو آتی ہے، آپ کو آپ کی باں فاطمہ کا واسطہ، ہمیں اپنے در سے جدا نہ کیجیے گا، ہمیں اس در کی نوکری میں ہمیشہ رکھیے گا، میرے مولا نے جان کو اجازت دی، جان کربلا کے رن کی طرف بڑھنا شروع ہوئے، ایک بار دشمنوں کی رو طرف رکیا، کہا ایک غلام کو دیکھو اپنے آقا کا کیسا دفاع کرتا ہے، بڑی شجاعت کے ساتھ جنگ کی، لیکن ایک بار آواز دی السلام علیکم یا مولا یا عبد اللہ، آقا جان کا آخری سلام، میں کہوں گا مولا ابوالفضل عباس کو بھیج دیتے، مولا علی اکبر کو بھیج دیتے جان کے جنازے پر، لیکن ولی یہ خدا کہے گا میرا غلام میرے اوپر جان کو نشاور کر رہا ہے، خود اسے جاتے اور جان کے سر کو اپنی آگوش میں لیا، اور جان نے اپنے آقا کی گود میں اپنی جان کو اس دنیا سے دے دیا، اس موقع پر حسین نے ایک دعا کی، میرا مولا کہتا ہے اللہم بید بجا، پروردگار جان کے چہرے کو سفید کر دے، وہ طیب ریحا اس کے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو جائے، وہ شروع مالا
ابرار، انہیں قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ محشور کرنا، وعرف بینہ و بین محمد و آل محمد، کاش ہمارے زمانے کا امام ہمارے حق میں یہ دعا کر دے، اے مولا ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم اپنی جان آپ کے ہاتھوں پر نشاور کر دیں۔